تو ان کے بارے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اچھا, اس پر بھی بعض غیر مقلدین حضرات کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے نا جی کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, تو بہت تل ملاتے ہیں بیچارے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے جی کیوں, 40 سال انہوں نے کبھی بیوی کے حقوق ادا نہ کیے. میں نے کہا اللہ کے بندے, اس کے لیے رات کا ہونا فرض ہے. پہلی بات تو یہی, کہیں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات کہ اگر 40 سال میں کبھی نیند آ بھی گئی تو ایک بات کو عرف میں جب کہا جاتا ہے نا تو اس کو شریعت قبول کرتی ہے. مثال کے طور پر اب ذرا اس کی قرآن سے بھی سن لیں دلیلیں اور حدیث سے بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے. تو کل کا لفظ استعمال فرمایا, تو کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی قرآن مجید میں کل کا لفظ ہے اور کل میں تو ہر چیز ہے, تو اب بتائیے کہ آج کے زمانے کی جو یہ موسٹ ماڈرن چیزیں ہیں ان کی تفصیلات بھی قرآن پاک میں ہیں, کل کا لفظ جو ہے تو اس کو کہیں گے عقل کے اندھے. قرآن مجید کوئی سول انجینئرنگ کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے لیے بندے کو جس روشنی کی ضرورت ہوتی ہے ہر وہ حکم قرآن مجید میں عطا کر دیا گیا ہے, عرف میں بات کی جاتی ہے. اچھا دیکھیے, ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اوتیت من کل شیء, قرآن مجید کی آیت ہے, اس کو ہر چیز دی گئی تھی. اب کوئی بندہ پوچھے کہ جی قرآن مجید میں ہر چیز دی گئی تھی تو اس کے پاس رولز رائس کی گاڑی تھی, تو بھئی رولز رائس کی گاڑی کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس جو سب کچھ ہوتا تھا وہی سب کچھ اس کے پاس بھی تھا. یہ مطلب نہیں کہ کل کے لفظ کو پکڑ کے اب رولز رائس کو ڈھونڈنا شروع کر دو. تو عرف میں بات کو لیا جاتا ہے. تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا بھی منشاء خداوندی یہی کہ عرف میں جو بات ہوتی ہے اس کو اسی طرح لیا جاتا ہے. اب حدیث پاک میں دیکھیے کہ غزوہ حنین میں جب یکدم تیروں کی بارش ہوئی تو وہ صحابہ کرام تو بے خبری میں جا رہے تھے تو جلدی سے پیچھے بھاگے. جب پیچھے بھاگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, فرمایا ان النبی لا کذب ابن عبد المطلب. اب اگر کوئی بندہ پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی بیٹے تو تھے عبداللہ کے, انہوں نے عبد المطلب کا نام کیوں لیا؟ تو بھئی عبد المطلب تو دادا تھے, تو باپ کا نام تو عبداللہ تھا نا. تو اگر کوئی یوں باریک چھاننی لے کے چھاننے بیٹھ جائے تو اسے کہیں گے کہ وہ بے وقوف بندے, باپ یا دادا ان میں سے جو نمایاں بندہ ہوتا ہے نا مشہور معروف, اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں بتانے کے لیے میں اس کا بیٹا ہوں. تو عرف کو قبول کیا جاتا ہے. اچھا ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھا دیتا ہوں. ایک آدمی طالب علم ہے, عالم بنتا ہے, پھر مدرسے میں پڑھاتا ہے, اور وہ مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے بوڑھا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی وفات ہو گئی. اب اس کی وفات کے بعد ایک بندہ کہتا ہے جی اس نے تو جی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی. کہتے ہیں نا ایسا کہ جی ساری زندگی اس نے پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی. تو اگر کوئی باریک چھانی لے کے بیٹھ گیا جی ساری زندگی گزار دی, مدرسے میں چھٹی کبھی نہیں ہوئی تھی, یہ بیمار کبھی نہیں ہوا تھا, یہ سفر پہ کبھی نہیں, او اللہ کے بندے یہ سب چیزیں عرف میں لی جائیں گی. کہا یہ جائے گا کہ زندگی بھر معمول پڑھانے کا رہا, لہذا سب پہ اس کا حکم لگا دیا جائے گا, للاکثر حکم ال, تو کل کا حکم لگا دیا جائے. تو اسی طرح چونکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا 40 سال ایک معمول رہا, اس میں کبھی سو بھی گئے ہوں گے، تو وہ اس میں کون سی اس میں رکاوٹ ہے؟ ایک معمول کی بات کی جاتی ہے کہ 40 سال ان کا ایک معمول تھا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، اتنے عبادت گزارتے، تو دن ان کا گزرتا تھا یہ تدوین فقہ کی کوششوں میں. جی اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ان حضرات کا یہ حال تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے تھے، دروازے پہ کھڑے کھڑے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے آپس میں کوئی مسئلہ چھڑ جاتا تھا اور اس کی دلیلیں شروع ہو جاتی تھیں اور وہیں کھڑے فجر کی اذان ہو جاتی تھی. اس قدر ان کو علمی کام تھا کہ پوری رات ان کی اسی کام میں گزر جاتی تھی، وہ راتوں کو جاگتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم راتوں کو تسلی کے ساتھ سوتے ہیں. اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہم راتوں کو نہ سو پاتے. تو وہ 24 گھنٹے میں جو دوپہر کو کیلولہ کرتے تھے نا، وہ کیلولہ ان کی نیند کو پورا کر دیا کرتا تھا. تو چونکہ ان کو طلب ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کوئی لازم تو نہیں ہے نا رات کو سونا، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہاں نیند آ رہی ہو، بدن تقاضا کر رہا ہو، پھر بندے کے لیے سنت ہے کہ چلو سو جائے. اب جب ان کو نیند ہی نہیں آ رہی، ان کی تو حالت یہ تھی کہ عشاء کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپس میں بات کرتے کرتے وہیں فجر کی وقت ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ہے انسان کی دلچسپی کے ساتھ. جن لوگوں کو جہاں کہیں دلچسپی ہوتی ہے تو پوری پوری رات جاگنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. ان کے لیے دوپہر کے 1-2 گھنٹے کی نیند ان کے 24 گھنٹے کی نیند کو کم کر دیتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مبتدی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے عبادت دوا کی مانند ہوتی ہے اور منتہی لوگوں کے لیے عبادت غذا کی مانند ہوتی ہے. تو مبتدیوں کو عبادت تھکا دیتی ہے اور منتہیوں کو عبادت جگا دیتی ہے، تو وہ تھکے ہوئے مسلح پہ آتے ہیں اور ان کی نیند کھل جاتی ہے. اب صحابہ کرام کے بارے میں بھی تو ہے نا کہ روحبانم باللیل و فرسانم بالنہار. اب ظاہر تو آنکھ عقل کہتی ہے کہ سارا دن جو بندہ جہاد کرے گا اور لڑے گا اور فلاں کرے گا تو وہ تو رات کو ساری رات سوئے گا، مگر ان کے لیے راہب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ راہب کا لفظ تو استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا تھا جو ساری ساری رات جاگا کرتے تھے. تو اس لیے ان کو ہم اپنے پہ قیاس نہ کریں کہ بھئی ہمیں نیند آتی ہے، ہمارے لیے سونا بھی لازم ہے، فلاں ہے. نبی علیہ السلام نے جس صحابی کو بتایا اس کو ایک تعلیم بتا دی تاکہ امت کے عام لوگوں کے لیے ایک آسانی ہو جائے، لیکن امت کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کے سامنے عظیم مقاصد ہیں، ان کے لیے راستے کھلے ہیں. ہاں کوئی نقص نہیں ہے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اول تو اگر اس میں سو بھی جائیں تو ایک معمول کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی زندگی بھر ایک معمول تھا ان کا، ان میں اگر دوسرے دن چوتھے دن کبھی نیند کچھ وقت کے لیے سو بھی گئے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک معمول بتایا جا رہا ہے کہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 40 سال میں وہ 1 منٹ کے لیے بھی رات کو نہیں سوئے. جی عوام الناس کے لیے یہی مسئلہ ہوگا، لیکن اس کا اب کیا مطلب ہے؟ نہیں سنت کے تارک نہیں ہوتے تھے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر رات میں لازمی ہے سونا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. سونا ضرورت کے تحت ہوتا ہے. اب ایک بندے کو بالفرض نیند نہیں آتی تو کیا وہ سنت کا تارک بن جائے گا؟ ایک بندہ کام میں مصروف ہے، میں کاروباری ہوں، میں ساری رات کام میں لگا رہا، تو کیا میں سنت کا تارک بن گیا؟ تو جب ضرورت کے تحت، کام کے تحت کوئی جاگتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مقصد کے تحت جاگتے تھے، اور وہ مقصد اتنا عظیم تھا کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے ہیں اور کھڑے کھڑے ایک مسئلے پر بحث چل پڑی کہ بھئی اس میں یہ مسئلہ ہے، تو ان کو وقت کا پتہ نہ چلا اور وہی فجر کا وقت ہو گیا. تو اس لیے وہ اس بحث سے خارج ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. جی وہ حوالہ یہی دے رہے ہیں جس نے قسم کھائی تھی کہ میں سوؤں گا ہی نہیں. جی جی ہاں ان کی بیوی نے کمپلین بھی کیا تھا، تو ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم روزہ بھی نہ ہر وقت رکھا کرو، کبھی افطار کرو کبھی رکھ لیا کرو. مگر یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک عظیم کام میں لگے ہوئے تھے، اور اس کام کی عظمت کا اندازہ ان اہل علم کو ہو سکتا ہے کہ جو اپنی زندگی علم کی خدمت میں گزارتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کتاب کھول کے دیکھتے اور پھر بند کر کے چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے اور چراغ بجھا دیتے، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھتے، پھر چراغ جلاتے، پھر کتاب کھول کے کچھ دیکھتے، پھر چراغ بجھا کے پھر لیٹ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے گنا 17 مرتبہ وہ اٹھے، چراغ جلایا، کتاب دیکھی پڑھی، لیکن صبح جب ہوئی تو وہ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. میں نے پوچھا کہ حضرت کیا؟ فرمانے لگے میں ساری رات مسئلے میں غور کرتا رہا، مجھے تو رات کچھ دیر کے لیے بھی نیند نہیں آئی، میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا. اب دیکھیے کہ جو بندے لائٹ آف کر کے بستر پہ لیٹ رہے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، مگر ان کا دماغ ان مسائل کے اندر استعمال کر رہا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج کی رات میں ایک آیت سے 40 مسائل کا استنباط کیا ہے، ایک آیت سے. تو اس لیے ان کی نیند وہ کچھ اور حیثیت رکھتی تھی. تو امام اعظم ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت بھی دی تھی، عبادت کا شوق بھی دیا تھا، تقویٰ بھی دیا تھا، اور حسن اخلاق بھی دیے تھے. حسن اخلاق کتنے تھے کہ پڑوسی آپ کا ایک نوجوان شرابی تھا اور اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، تو امام ونیفہ رحمۃ اللہ کو پتہ چلا تو آپ وہاں تھانے پہنچ گئے. اب تھانے والوں نے جب دیکھا کہ امام صاحب آئے ہیں تو وہ سب آگے پیچھے، حضرت کیسے ہے؟ انہوں نے بھائی میں تو اس کے لیے آیا ہوں، وہ میرا پڑوسی ہے. آپ اندازہ کیجئے اتنے بڑے علمی مرتبے والے، مگر فاسق و فاجر پڑوسی کے بھی حقوق کا لحاظ کرتے تھے. تواضع اتنی تھی کہ اس وقت کے ایک عالم تھے جو بڑے وائز تھے، اچھے وائز تھے، تو ان کا وعظ امام ونیفہ رحمۃ اللہ کی والدہ کو بڑا اچھا لگتا تھا. تو چونکہ وعظ اچھا لگتا تھا تو امام صاحب کی والدہ ان سے مسئلے کا جواب سن کے پوچھ کے خوش ہوتی تھی. اب وہ بوڑھی تھی تو کئی مرتبہ وہ امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتی کہ بیٹے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھے ان کے پاس لے چلو. تو امام صاحب اونٹ لاتے، والدہ کو پردے میں اس کے اوپر بٹھاتے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑتے. اب جب شہر کے لوگ دیکھتے کہ امام صاحب جا رہے ہیں، وہ ادب سے کھڑے ہو جاتے اور امام صاحب خاموشی سے چلتے چلتے اس کے گھر پہنچتے. میں بات مکمل کر کے ابھی ختم. وہاں پہنچتے، جب وہاں پہنچتے دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ باہر نکلتے تو ان کو کہتے جی میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. تو والدہ کہتی کہ بیٹے یہ مسئلہ ان سے پوچھو. اب وہ مسئلہ ایسا ہوتا کہ ان بتانے والوں کو جواب نہیں آتا تھا، وہ جو بتانے والے تھے ان کو جواب نہیں آتا تھا. تو وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہتے کہ مجھے نہیں جواب آتا، تو آپ اس کو جواب بتا دیتے کہ اس کا یہ جواب ہے. تو جب اس کو بتا دیتے تو وہ اونچی آواز سے ان کی والدہ کو سنا دیتے. ساری زندگی معمول رہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کو جواب خود بتاتے رہے، والدہ کو لے کے جاتے رہے، میری والدہ کو تسلی ہوگی اور میری والدہ کا دل نہیں ٹوٹے گا. اس سے اندازہ لگائیے اللہ نے ان کو کیا تواضع عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی شخصیت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.